لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگو، بھائیو اور دینی بہنوں، صبح میں آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ حق تعالی نے ہمیں جن کی اتباع کا حکم دیا ہے اس میں سے خاص طور سے ایک کتاب کی نشاندہی کی گئی ہے، اور دوسرے دو قسم کے افراد بتائے گئے ہیں. ایک تو قرآن پاک کی اتباع کا حکم، کاہے کے لیے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے. کون سی کامیابی؟ حقیقی کامیابی. حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ بہنیں اور بھائیاں اچھی طریقے سے سمجھنا، حقیقی کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ حق تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو کامیابی نام ہے دوزخ سے بچنے کا، جنت میں جانے کا. کامیابی نام لکھپتی کروڑپتی بننے کا نہیں ہے، اور زیورات سے عورتوں کے لد جانے کا نام کامیابی نہیں ہے، کپڑوں سے آراستہ ہو جانے کا نام کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو ان اعمال کی زندگی میں آنے اور ان صفات کی اپنے اندر پیدا ہونے میں ہے جس پر حق تعالی جل شانہ دوزخ سے حفاظت کا اور جنت میں داخلے کا فیصلہ کرتے ہوں. تو حق تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کی اتباع کرو، اور فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی اپنے حبیب ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو تم میری اتباع کرو، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دوسرے جس کا اتباع کا حکم دیا گیا وہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے فرمایا، واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف متوجہ ہیں، مجھ سے تعلق والے ہیں، جن کا رخ میری طرف ہے، جو میرے راستے پر گامزن ہیں، ان کی اتباع کرو، یعنی اہل ایمان کی. جیسے کہ قرآن پاک میں حق تعالی نے فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص مؤمنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے گا تو ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی اطاعت اور اہل ایمان کی اتباع، اہل ایمان میں بھی خاص طور سے فرمایا من اناب الیہ، جو میری طرح متوجہ ہے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد اللہ والے لوگ ہیں. وہ اللہ والے کون ہیں؟ آپ نے صبح میں مختصر سا سنا تھا، دوپہر کے وقفے میں کافی تفصیلی سنا، لیکن اب اس کے تھوڑے سے جزئیات بھی آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل ایمان کی اتباع کریں اور اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں. اہل ایمان یعنی اہل اللہ، جس درجے ایمان کامل ہوتا ہے اسی قدر ولایت بھی کامل ہوتی چلی جاتی ہے. تو ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ دو صفات ہوتی ہیں، ایک صفت صفت ایمانی، اور دوسری صفت صفت تقویٰ. یہ بات خوب اچھی طریقے سے بار بار سننے کی، سمجھنے کی، ذہن نشین کا نام ہے، ایمان کا، تقوی کا. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور یہ ہے تو سب کچھ ہے. اب ایمان میں بہت سی جزئیات ہیں، اسی ایمان کا سب سے پہلا بول اور بنیادی جو تعلیم ہے وہ کلمہ طیبہ کی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن کے کلمے ہیں، یہ دونوں کے دونوں کلمے طیبہ کا پہلا جز ایک جگہ کا ہے اور دوسرا جز دوسری جگہ کا ہے، اور دونوں کو ملا کر کلمہ طیبہ بنا. یہ بنیاد ہے اسلامی تعلیم کی، اور یہی بنیاد ہے تمام سلاسل کی، ابتدائی تعلیم کی بھی. اسی سے ایمان کا گویا اظہار ہوتا ہے، اسی سے شرک کی نفی ہوتی ہے، اسی سے توحید کا اقرار ہوتا ہے، اسی سے کفر کا انکار ہوتا ہے. غرض یہ کہ تمام چیزوں کی بنیاد یہی کلمہ. اس لیے کلمہ طیبہ کو سمجھنا تاکہ ایمان سمجھ میں آئے. لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، اس پر بھی ایمان ضروری ہے. کتنا ضروری؟ اتنا ضروری کہ اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسری چیز نہیں. دوسرا جزو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ایمان ضروری. کتنا؟ اتنا کہ اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسری چیز نہیں. یہ دونوں باتوں کو جوں کا توں ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان پورا ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی خالی محمد الرسول اللہ پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو اس کا ایمان صحیح نہیں، اور کوئی خالی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تو اس کا ایمان بھی صحیح نہیں. ایمان پایا جائے گا ان دونوں چیزوں کے ماننے پر، جیسے بل میں روشنی دو ویروں کے کنکشن کے صحیح ہونے سے آتی ہے، ایسے ہی دل میں ایمان کی روشنی بھی ان دونوں اجزاء پر ایمان کے صحیح ہونے سے آتی ہے. خالی ایک ویر ٹھنڈا یا ایک ویر گرم لگا کے کوشش کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک پسینے میں نہا گئے، بلب روشن ہی نہیں ہوتا، پریشان ہے کہ صاحب کیا ہوا. کسی جاننے والے سے پوچھنے سے بول دیتا کہ خالی صرف محنت ضائع کر رہے، بہت چھوٹا سا کام ہے. دوسرا جو ویر ہے نا وہ ویر کا کنیکشن بھی ذرا صحیح کر دو، بس روشنی آ جاتی. ایسے ہی اس وقت کا قصہ چلتا. تو دونوں اجزاء کو ماننا ضروری ہے. تو ان دونوں اجزاء میں سے پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. مفہوم کیا ہے اس کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی حیات اور موت کا مالک نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حیات اور موت، صحت اور بیماری، ترقی اور تنزل، اس کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے. ایک مفہوم تو سرسری سا سادہ سا یہ ہے، یہ بھی دل میں بیٹھا ہوا رہنا. دوسرے یہ کہ اللہ کی بات کو سب سے بڑی بات ماننا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے سچی کوئی بات نہیں، اس سے بڑی کوئی بات کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، ان کی بات ایسی ماننا. کیسے تھے حضرات صحابہ؟ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ادھر قرآن پاک میں کوئی آیت کریمہ اتری اور اس سے جو مفہوم نکلا جس کو سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ایسا یقین ہو جاتا تھا کہ اب اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس پر قسم کھانے کو تیار ہو جاتے تھے، قسم کھانے کو تیار ہوتے تھے. ایک مرتبہ رومیوں کی فارسیوں کی جنگ ہوئی، رومیوں کو شکست ہو گئی، فارسی کامیاب ہو گئے. رومی اہل کتاب تھے اور فارسی آتش پرست تھے. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان ذرا رومیوں کی طرف تھے اور مشرکین جو تھے وہ فارسیوں کی طرف تھے. جذبات کے اعتبار سے یہ نوجوانوں کو سمجھ میں آتا ہے، رہتے ہیں ایک جگہ مگر جذبات ایک ایک کے ساتھ خاص قسم کے رہتے ہیں، بلکہ مالوں میں وہ پارٹیاں وارٹیاں ٹیماں اماں جب حرکت میں رہتے تو کون کس کے جذبات کس کے ساتھ ہیں سمجھ میں آتا. اس وجہ سے اس مضمون کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں. تو مکے کے جو مسلمان تھے وہ اہل کتاب کی طرف تھے اور مکے کے جو مشرکین تھے وہ فارسیوں کی طرف تھے، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ وہ جن کو چاہتے ہیں اس کو کامیابی مل جائے. تو مسلمانوں جن کو چاہتے تھے یعنی رومی، یہ لوگ فیل ہو گئے یعنی شکست کھا گئے. مشرکین جن کو چاہتے تھے یعنی فارسی، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو اب کافروں نے مشرکوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا مسلمانوں کو، اور یوں کہا کہ دیکھو جن کے ساتھ ہمارے ہمدردانہ جذبات تھے وہ کامیاب ہو گئے اور جن کے ساتھ تمہارے ہمدردانہ جذبات تھے وہ ناکام ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آج ہمارے چاہے ہوئے کامیاب ہوئے تمہارے چاہے ہوئے ناکام ہوئے، ایسے ہی مستقبل میں ہم کامیاب ہوں گے اور تم ناکام ہوں گے. اب تعالیٰ جل شانہ کو منظور نہیں تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو رنج پہنچائیں اور ان کے ہمتوں کو پست کریں. اللہ نے قرآن پاک کی آیات اتاری، فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. اللہ نے آیات اتاری یوں فرمایا کہ روم مغلوب ہو گیا، کوئی بات نہیں عنقریب پھر غالب ہو جائے گا چند برسوں میں، یوں فرمایا اب تعالیٰ نے. بس پھر کیا تھا، یہ جو آیت کریمہ مشرکین اور کفار کے درمیان میں گونجی، وہ لوگ تو صاحب لسان تھے، عربی زبان کے جاننے والے لوگ تھے، قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری تو اب ان لوگوں کو مذاق کی سوجھی. وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے ذرا دیکھو بھلا یہ بھی بات کہیں ماننے کی، یہ بھی بات کہیں تسلیم کرنے کی، ابھی تو شکست فاش ہوئی، ابھی تو منہ کی کھا کر آئے اور اب یوں کہتے ہو کہ عنقریب پھر غالب ہو جائیں گے، بھلا یہ بھی بات کہیں مانے جانے کی ہے. پہنچتے پہنچتے یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے شرط باندھ لے، تو مجھ سے شرط باندھ لے، ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ میاں نے اتارا، یعنی رومی کامیاب ہوں گی اور فارسی ناکام ہوں گے، تم چاہو تو شرط باندھ لو. تو دونوں کی طرف سے ٹن گئی اور دونوں کے دونوں تیار ہو گئے شرط کے باندھنے پر. اب باندھی تو شرط، کیسے باندھی؟ یوں کہا کہ 10 اونٹ دینے پڑیں گے، اگر وہ شخص مغلوب ہو جائے، اس شخص کی بات غلط ہو جائے جو کہہ رہا ہے، یعنی آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے، مثلا تم یہ کہہ رہے ہو کہ روم پھر غالب ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں ہوا تو تم 10 دینا اور اگر ویسا ہو گیا تو تم دینا مخالف والا. یوں وعدہ کر کے چلے گئے. بضع کا ایک لفظ تھا، اس سے استحاد کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور یوں کہا کہ بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 عدد تک بولا جاتا ہے، مگر ان کا یقین یہ تھا، اندازہ یہ تھا کہ چونکہ 3 کے عدد کا مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے تو اپنی طرف سے اجتہادی طور پر انہوں نے 3 سال کی مدت طے کر دی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج تو میں نے ایسا معاہدہ کر دیا. حضرت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرنے پر تو حوصلہ افزائی کی، کہا کہ اچھا کیا کہ شرط باندھ لی، لیکن اپنی طرف سے تم نے یہ عدد کا تعین کیسے کر لیا، جبکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے بضع کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا کہ کسی معنی کے تعین میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی وضاحت مت کر ڈالو، بلکہ اس لچک کو پیش نظر رکھو جو قرآن پاک میں موجود ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مدت کو بڑھا دو اور انعام کی مقدار کو بھی بڑھا دو. بولے 10 سے کتنی مقدار بڑھانا؟ فرمایا کہ 100 کی لگا دو، 100 ووٹوں کی مقدار لگا دو. وہ گئے اور وہ تیار ہو گیا. آخر کار اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے شرط باندھنے والا تو مر گیا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے وارثوں سے اس انعام کو حاصل کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. اس درجے یقین تھا اللہ کی بات کا، اس کا نام ہے ایمان. اب تو یہ کہ صاحب یوں کہہ رہے کہ دیکھو سود مٹ جاتا ہے، صدقہ بڑھ جاتا ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیں گے اور صدقات کو بڑھا دیں گے. حق تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں، بھئی ہمارا ایمان دیکھو اب کیسا ہے، ہم کس چیز کو بڑھنے والا سمجھ رہے ہیں اور کس چیز کو گھٹنے والا سمجھ رہے ہیں. بنیادی جو چیز ہے کامیابی کے واسطے، نجات کے واسطے، اہل اللہ سے تعلق کے واسطے، اتباع کے لیے، وہ تو یہ ہے کہ بھئی آدمی میں ایمان ہو. اور ایمان بھی کیسا ہو؟ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا مطلوب ایمان ہو. مطلوبہ ایمان میں کم از کم یہ چیز تو ہے نا کہ آدمی کو اللہ کی ہر بات کا پورا یقین ہو. اب اللہ فرماتے ہیں سود مٹ جاتا ہے اور صدقہ بڑھ جاتا ہے. اب اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھنا اور خود ہی محسوس کرنا کہ صاحب کس حد تک یقین میرے قلب میں پایا جا رہا ہے. اگر اس کے برعکس ہے، اس کے خلاف ہے، تو پھر کم از کم اہل ایمان کی خدمت میں پہنچ کے یہ بولنا کہ میرا دل تو روگی ہو گیا، روگی، بہت بڑی اسے بیماری لگ گئی بے یقینی کی، بڑا یہ مریض ہو گیا، انتہائی خطرناک قسم کا مرض اس کے اندر پیدا ہو گیا. وہ ہے بے اعتمادی کا، وہ ہے بے یقینی کا، وہ ہے اللہ کی بات کی بے تعظیمی کا. آپ کسی طریقے سے ایک تو دعا کیجئے، دوسرے علاج بتائیے کہ یہ بیماری میرے اندر سے چلی جائے. خون کی پمپنگ کا خراب ہو جانے کی جو بیماری ہے نا، چھوٹی بیماری ہے وہ اس بیماری کے مقابلے میں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. بڑی بیماری تو یہ خطرناک قسم کی. تو سود بڑھتا بڑھتا نہیں، اللہ میں اسے مٹا دیں گے، اسے یقین کرنا. حضرات صحابہ کرام نے ایسا کیا، یقین کیا، صدقات کیا، حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے مالوں میں بڑھوتری کی. پروردگار عالم مالوں میں صدقات کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی صدقے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے تھوڑی سی مقدار صدقہ کرتا ہے، اللہ میاں اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اس قدر بڑھاتے ہیں، اس قدر بڑھاتے ہیں، اس قدر بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. احد پہاڑ یہ عام پہاڑوں کے سر کا نہیں ہے، یعنی پہاڑ ویسے ہی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن پہاڑ پہاڑ میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. بعض پہاڑوں کا پہاڑ ہوتا ہے، تو احد جو ہے یہ پہاڑوں کا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. اللہ میاں سب کو دکھائے، اللہ میاں سب کو دکھائے. اتنی ڈھیلی آمین بول رہے جانے کی خواہش نہیں معلوم ہو رہی. ارے بھائی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جی مقدس سرزمین پر اللہ کی جانب سے قائم کرتا ایک پہاڑ ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. مکہ اور مدینہ کو جانے والے لوگ تبرکن وہاں جا کر اسے دیکھا کرتے ہیں. آپ کے حق میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ میاں سب کو دکھائے تو آمین ڈھیلی بول رہے. اتنا بڑھاتے ہیں اللہ میاں، ایک چھوٹے سے معمولی سے صدقے کو جو حق تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کے واسطے کیا جاتا ہے. اس کے برخلاف سود کا جہاں تک معاملہ ہے، سود کی لعنت پہ گرفتار ہونے والے کروڑ پتیاں بھکاریاں بن گئی. اس وقت میں ہیں ویسے بھکاری، چھ کروڑ پتی کسی زمانے میں اس وقت بھکاری ہیں، زکات کے مستحق ہیں، اس درجے کمزور اور بے حیثیت ہو گئے، جہنت میں گرفتار ہو گئے. اس کے اللہ میاں فرمائیں گے اس کو مٹا دیں گے تو مٹا کے ہی رہیں گے وہ تو. اس واسطے نظر پر ایمان نہیں. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا، ایمان کا مطلب کیا؟ نظر پر ایمان نہیں، خبر پر ایمان ہو. ہماری اپنی نظر پر ایمان نہیں، اللہ کی خبر پر ایمان ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایمان ہو، بہت بڑی چیز ہے ایمان. تقوی کی، ایمان ولایت کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی سا بھی رستہ طے ہوتا نہیں، نہ شریعت کا، نہ طریقت کا، نہ حقیقت کا، اور نہ ہی معرفت کا. یہ تمام کی تمام چیزیں ملیں گی یہاں بنیاد. اس لیے اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی محنت، اپنے یقین کو بنانے کی کوشش، اور اس سلسلے میں اسلاف کی زندگیوں سے خوب تر استفادے کا اہتمام کرنا. خلیفہ مامون یا ہارون الرشید کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کسی جگہ جا رہا تھا تو راستے میں وہ پہلول دانا ملے اسے، تو اس کو انہوں نے پکارا تو وہ بادشاہ آ گیا، بات چیت کی اور کہا کہ تم جس حشم و خدم کے ساتھ میں جا رہے، جس شان و شوکت کے ساتھ میں جا رہے، جس روب و داغ کے ساتھ میں جا رہے، جس ہٹو بچو کے ساتھ میں جا رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں جایا کرتے تھے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہا، بے انتہا متاثر ہوا، رونے کی بہت عادت تھی، بہت رویا، اور اس کے بعد میں یوں کہنے لگا، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو فرمائیے جی، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو فرمائیے. تو کیا فرمایا، جو تیرے جیسے بڑے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ میرے جیسے چھوٹے ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کرتا کیا؟ میرے سے تیری کوئی ضرورت نہیں پوری کرانے کی ہے، تو بڑا ضرورت مند، میں چھوٹا، وہ تیری ضرورت پوری کر رہا، جو بڑا ضرورت مند ہے اس کی ضرورت ہی جب وہ پوری کر رہا تو میں تو ایک چھوٹا ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری کرنا اس سے کیا مشکل ہے؟ اس واسطے تمہارے سے کچھ بولنا ہے نہ بتانا ہے، یقین کی یہ کیفیت تھی. اللہ کو ماننا تو آدمی یوں مانے، کسی اور بادشاہ کے بارے میں بھی آیا ہے، وہ گیا تھا جنگل میں. پہلے کے بادشاہ جنگل میں شکار کو جاتے تھے، شکار کا بڑا شوق تھا، اس واسطے کہ وہ زیادہ ریشہ دوانیاں نہیں چلتی تھیں، سلطنت ہونے کی وجہ سے وہ سیاسی اکھیڑ پچھاڑ زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو تھوڑا سا ان لوگوں کو سیر و تفریح کا موقع بھی ملتا تھا. تو وہ شکار کو نکلے، شکار کے پیچھے جب آدمی بھاگتا ہے نا تو اسے لت لگتی ہے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی لگ جاتی ہے، اس دلچسپی میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ پتا نہیں رہتا، میں کدھر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، حدود کے اندر ہوں، حدود سے باہر ہوں، ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس کو کوئی اس کی فکر نہیں رہتی. جی ہمارے طالب علم کے دور میں تو ایک طالب علم رات کی اندھیری میں ایک پرندے کی تلاش میں جی چلا جا رہا ہے، ایسی ٹارچ ڈالا ہوا بھاگتا جا رہا، بھاگتا جا رہا، بھاگتا جا رہا، اسے یہی پتا نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا جا رہا ہوں. اسی حال میں سیدھا باؤلی میں گرا، اسے پتا ہی نہیں چل رہا کہ صاحب میں کدھر چلا جا رہا ہوں. آپ تو شکار ایک ایسی چیز ہوا کرتی، اسی لیے ایسی چیزیں جس کی وجہ سے غفلت زیادہ پیدا ہوتی ہو، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشغول ہونے سے منع فرمایا. ایسے کھیل کود میں نہیں لگنا جس میں غفلت زیادہ ہوتی، پتنگ بازی ہے، کبوتر بازی ہے، اس کی تو صراحتاً ممانعت آئی ہے کبوتر بازی کی، ایسے ہی لہو لعب، چوسر، پتنگ بازی ہے، کبوتر بازی ہے، اس کی تو صراحتاً ممانعت آئی ہے کبوتر بازی کی، ایسے ہی لہو لعب، چوسر، سٹا، اور جناب یہ چوہے کی لائن کی جتنے کھیل ہیں، یہ قطعی حرام ہے اسلام میں، اس سے بڑی غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو غرض یہ کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ شکار کے پیچھے بھاگا 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 بھاگا، بہت زیادہ پیاسا ہو گیا، تو وہاں کہیں قریب میں پانی وانی تو موجود تھا نہیں. بڑی تلاش کے بعد ایک بڑے میاں کی گھرسی ملی, وہ سمجھے کہ شاید یہاں دو گھونٹ پانی مل جائے گا. وہ وہاں پہنچا, پہنچنے کے بعد معلوم کروایا کہ پانی ہے, تو کہا کہ بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو, ہمیں بڑی شدید ضرورت لاحق ہے. ضرورتیں تو میرے بھائی سب کی مشترک ہیں, ایسا نہیں کہ ہم غریب ہیں تو ہمارے کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی لگتی ہے, اور وہ بادشاہ ہے تو اس کو جب پیاس لگتی ہے تو کسی شربت کی لگتی ہو, ایسا نہیں. سب کو ایک ہی قسم کی پیاس لگتی, سب کو ایک ہی قسم کی بھوک لگتی, اور سب کی پیاس اور سب کی بھوک ایک ہی قسم کی چیز سے مٹتی, اس مٹتی ہو مرغ مسلم سے. ایسا نہیں ہے, اللہ میں نے جو نظام بنایا بالکل مساوات, دونوں برابر ہیں, کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. حالات کے اعتبار نظام الہی تکوینی نظام بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. کیا عجب ہے کہ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہو کہ آدمی کو تو بس یکساں زندگی گزارنے کا ہی اہتمام کرنا چاہیے, یہ بڑھوتری گھٹوتری کا مزاج ختم کر دینا. حضرات صحابہ کرام میں جو ترقی کا راز تھا, اور جو دین کی غیر معمولی خدمت ہوئی تھی, اس کی بنیاد یہی تھی کہ ایک لکھپتی بھی ویسا ہی کھاتا تھا جیسے غریب کھاتا تھا, ایک لکھپتی ویسا ہی پہنتا تھا جیسے غریب پہنتا تھا. بس معمولی سے کوئی فرق محسوس ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ بعض لوگوں کو تو بولنا پڑتا تھا کہ جب اللہ میاں نے تم کو دے رکھا ہے تو کم از کم تھوڑی سی نعمت کا اظہار تو کرو, یہ ان کو بولنا پڑتا تھا. اب جناب کے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس موجودہ حالات میں ہمارے پاس ہے نہیں, خالی بتاتا میرے پاس بھی کچھ ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ ہے تو وہ فقیر اور ضرورت مند, گھر میں کھانے کو نہیں مل رہا, مگر اس کا جوڑا ایسا رہنا کہ وہ سل نہیں ٹوٹنا, اس کی اس طرح مارے سو. یہ چیزوں کے ذریعے سے عزتوں کا اہتمام شروع کر دیا لوگوں نے, کہیں ان چیزوں سے عزت ملتی ہے. تو بہرحال وہ پیاس کی شدت جب ہوئی تو گرسی والے نے دو گھونٹ پانی پیش کر دیے, تو اس کے کلیجہ ٹھنڈا پڑا اور بہت خوش ہوا وہ بڑے آدمی سے, اور کہنے لگا کہ ہم اس علاقے کے بادشاہ ہیں, کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہمارے پاس آ جانا, تمہاری جو ضرورت ہے ہم پوری کریں گے. یوں کہا, کھل گیا, پانی پیتے ہی بھول گیا ہوں اپنی حالت کو. عجیب و غریب قسم کا مزاج ہے انسان کا کہ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اپنی پوزیشن سمجھ میں آتی ہے, جہاں ذری سی راحت ملی اپنی حیثیت بھول جاتا. ادھر پانی پیتے ہی پیاس جو بوجھی تو کیا بولا, ہمارے پاس آ جانا, تمہاری جو ضرورت ہے پوری کر دیں گے. تو وہ بھی بےچارا ویسے ہی سادہ سیدھا قسم کا تھا, مگر تھا سمجھدار. ضرورت پڑ گئی تو گیا بادشاہ کے پاس, گھر کو, اس کے دولت خانے کو, اس کے شاہی محل کو. داخلہ تو اندر ہو گیا, لیکن دیکھا کہ دور سے وہ جناب وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد میں مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. تھوڑی دیر ٹھہرا اور دیکھا, دیکھ کے واپس ہو گیا. واپس ہونے کے بعد جب بادشاہ دعا سے فارغ ہو گیا تو لوگوں نے کہا, دربانوں نے, کہ ایک بڑے میں آئے تھے, آپ کا تھوڑا سا انتظار کر کے چلے گئے, پتہ نہیں ان کو کیا کہنا تھا. تو فرمایا, جاؤ اس کو بلا لاؤ. کون آیا تھے اور کیوں, کاہے کے واسطے آئے تھے؟ سپاہی گئے, اسے لائے, کہنے لگے کہ بھائی آئے کیوں تھے, گئے کیوں؟ انہیں آیا تھا ایک ضرورت لے کے, یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آپ کے پاس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی, لیکن میں جب یہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ خود ہی مانگ رہے ہیں, آپ خود ہی مانگ رہے ہیں. تب میں یہ سوچا کہ جس سے آپ مانگ لے رہے ہیں اس سے میں بھی مانگ لیتا ہوں, جو تمہاری ضرورت پوری کر دیتا وہ میری بھی ضرورت پوری کر دے گا. ایمان تو میرے بھائیو اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے قوی تر ہوتا چلا جائے, ہر ایک کی ہر ضرورت کو ایک اکیلے اللہ پوری کرتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں, امن یجیب المضطر اذا دعا, بے قرار کی پکار کو کون سنتا ہے؟ حق تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تعالی جل شانہ نے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت دی اور جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ آدمی اپنا تعلق اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ مربوط رکھے. دیکھو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں, اور ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں بزرگان دین کے حق میں ان کی حیثیت مقتدا اور پیشوا کی تھی ہے. انہوں نے جو نصائح کی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی, اہتمام کرنا ان کے خطبات کو پڑھنے کا, ان کی مجالس کو پڑھنے کا, کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرنا. اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث کی روشنی میں کہ اگر پوری کی پوری مخلوق تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اور اگر اللہ جل شانہ نہ چاہے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہو تو پوری کی پوری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی. تو ایمان میں سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ کہ آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح ہو جائے, اور دوسری جو چیز ہے ایمانیات میں وہ مزید سات چیزیں ہیں, مزید چھ چیزیں ہیں. حضرات انبیاء پر ایمان, حضرات ملائکہ پر ایمان, اور کتابوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, تقدیر پر ایمان, موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان, ان تمام چیزوں کو ماننا. اللہ کو ماننے کی بھی پھر کافی تفصیل ہے. اللہ کو ماننا اس کی تمام صفات کے ساتھ. دیکھو دین جو ہے یہ صرف نسلم بعد نسل منتقل ہونے والی چیز نہیں, یہ تو باقاعدہ سیکھنے سمجھنے حاصل کرنے کی چیز ہے. یہ کرم ہے پروردگار کا جو مسلم گھرانوں میں پیدا فرماتے ہیں تو اس ماحول کی وجہ سے کلمہ نصیب رہتا ہے, اسلام سے تعلق ہوتا ہے, اللہ کی عظمت ہوتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے. ورنہ تو اصلا دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا چیز ہے, کلمہ کیا چیز ہے. تو اللہ کو ماننا اس کی تمام صفات کے ساتھ. اس کی صفات بہت ساری ہیں, الحی ہے, القیوم ہے, الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر. یہ 99 اسماء تو بہت مشہور ہیں, اور اچھا ہے کہ یہ یاد ہو جائیں, اس لیے کہ ان ناموں کے پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی دعا کی جاتی ہے تو اس کے قبول ہونے کی امید زیادہ ہے اور تجربے میں داخل ہے. اسماء حسنہ یاد ہونے چاہیے مگر یاد نہیں. نوجوان برا نہ مانے تو عرض کروں ان سے پوچھو کہ بھائی فلموں میں کام کرنے والے کتنے ہیروں کے نام تم کو یاد ہے, سنا ہو تو 10-15 تو سنا ہی دے گا. علامہ کے نام کتنے یاد ہے ذرا بتاؤ, بولے تو بڑی مشکل سے 1-2 بولا تو بولیں گا. بس دین سے اس درجے دوری پیدا ہو گئی. حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ایمان, ان کی صفات پر ایمان. ان صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کی سننے والا. اللہ میاں سننے والے ہیں, جو بول رہے ہیں اس وقت میں ہم جو بول رہے ہیں نا سن رہے ہیں اللہ میاں. اور کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہوا آپس میں ایک دوسرے سے ہلکی بھی آواز میں کچھ بول رہا ہے تو وہ بھی سننے والے ہیں اللہ میاں. رات کی تاریکی میں کچھ بول رہے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہیں, دن کے اجالے میں کچھ بول رہے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہیں, حتیٰ کہ چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی حق تعالیٰ جل شانہ سنتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جس کو حق تعالیٰ جل شانہ سنتے نہ ہوں. ہماری ہر وقت کی ہر بات سنتے ہیں. اس واسطے یہ سوچ لینا کہ بھئی میں جو کچھ بول رہا ہوں اللہ میاں کو سنانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کا سننے والا ہونے کا، اس پر بھی ایمان ہے. تو اب میں جو بات بول رہا ہوں وہ بات اللہ میاں کو سنانے کے قابل ہے یا نہیں، یہ دیکھ کے بولنا آدمی تو سمجھنا چاہیے کہ ہاں واقعتاً ایمان اپنے تقاضے پر آدمی کو کھڑا کر رہا. اب تو جس کے جی میں جو آیا وہ بولتے چلے جا رہے ہیں. اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں، اسی لیے صحابہ کرام تو اکثر خاموشی رہا کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے. اور خاص طور سے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بولتے ہی نہیں تھے، ایک دم خاموش رہتے تھے. ان لوگوں کی تو خواہش رہتی تھی کہ کوئی آنا کچھ پوچھنا اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمانا تاکہ علم کا کوئی دروازہ ہمارے اوپر کھل جائے، اتنا خاموش رہتے تھے. دوسرا جو جزیہ ہے وہ حضرات انبیاء پر ایمان کا ہے. حضرات انبیاء پر اجمالی حیثیت سے ایمان رکھنا کہ جتنے پیغمبران اعظم کو اللہ نے بھیجا ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور جتنوں کو اللہ نے رسول بنایا ان کو رسول، اور جتنوں کو اللہ نے نبی بنایا ان کو نبی مانتے ہیں. اور خصوصیت سے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے ماننا، اس طریقے سے کہ یہ پورے عالم انسانی کی طرف بھیجے گئے ہیں اور قیامت تک کے واسطے آپ پیغمبر ہیں، اور آپ کا دور نبوت قیامت تک کے واسطے ہے. صرف اس دور کی حد تک نہیں تھا جس دور تک آپ کا جسد اطہار یہاں موجود تھا، بلکہ آپ کا دور نبوت قیامت تک کے واسطے. اب کوئی بھی پیغمبر آنے والا نہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں. اسی لیے اگر کوئی کسی بھی گوشے سے سنائی دیتی ہو یہ بات کہ صاحب وہ قادیان سے ادھر سے ادھر سے کوئی آواز آتی ہے کسی قسم کی نبوت کی، تو بولنا کہ خالص جھوٹی آواز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور مبعوث الی کافت للناس ہیں. قیامت تک کے واسطے آپ کی پیغمبری ہے. اب کامیاب وہ ہوگا جو ان کی اتباع کرے گا، اور ناکام ہوگا وہ جو ان کی مخالفت کرے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کچھ اہل کتاب کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ان کے پاس میں تورات کے کچھ اوراق تھے، کتاب تورات کے کچھ ورق تھے. اس کو انہوں نے سنا، پڑھا یا پڑھوایا، اور اس کی تعلیم کو مطابق پایا قرآن کی تعلیم کے، اس تعلیم کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پیغمبر بھی یہی کہتے ہیں، ان کے اوپر جو کتاب اتری تھی اس کے اندر بھی یہی بات موجود ہے. اس سے خوش ہوئے، خوش ہو کر وہ اوراق اس کے پاس سے لائے، اور لا کر نبی تائید میں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھنا شروع کر دیا. بس ادھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے، حتیٰ کہ بیچ میں آپ کی جو رگ ہوا کرتی تھی پیشانی کی، غصے والی حالت میں ابھر جاتی تھی. اسے دیکھ کر صاف سمجھ میں آتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے مزاج شناس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی تشریف فرما تھے. یہ اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پڑھا، اور اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھتے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ کے اوپر ناراضگی کے آثار ہیں. انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی تاڑ گئے، پہچان گئے، اور فوراً ہی ان اوراق کو بند کیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. میں رب ہونے کی حیثیت سے اللہ سے راضی ہو گیا، دین ہونے کی حیثیت سے اسلام سے راضی ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے میں راضی راضی اور خوش ہوں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارا کیا خیال ہے, اگر لو کان موسیٰ حیا, اگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تب بھی ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. یعنی اس وقت میں اب اللہ کی جو مرضی ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کا نمونہ اور ان کا اسوہ. آپ نے تو اپنی حیثیت یہ بتائی اور ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ان کو ماننے کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ماننے کا اظہار کرنے کو تیار نہیں ہوئی. ایک ہے اقرار اور ایک ہے اظہار. تکمیل ایمان جو ہوتی ہے وہ اقرار کے ساتھ ساتھ اظہار میں ہوتی ہے. وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شخصیت بھی اگر ہوگی تو اسے بھی ماننا پڑے گا حضرت نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, اور اتباع کرنی پڑے گی اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں تو یہ بات سمجھائی جا رہی, اور ہم چھوٹے سے چھوٹے ہو کر بھی ان کی اتباع کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں. اور غلط فہمی میں مبتلا کرنے والوں نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ بس ان سے اظہار تعلق زبانی کافی ہے, باقی منچاہے زندگی گزار دی جا سکتی ہے. اس کے نتیجے میں امت پوری آج بے راہ روی کا شکار ہو گئی اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئی. بھائی اگر دین اتنا سستا تھا کہ صرف مان لینا کافی تھا, کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں تھی, تو پھر صحابہ کرام کو اس قدر مشقتیں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کو اپنے سامنے سے کٹتا ہوا دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے یہ مشقتیں جھلوائیں اس واسطے کہ اس کے بغیر حق تعالی جل شانہ کے نزدیک آدمی وہ مقام و مرتبہ اور وہ خوشنودی نہیں پا سکتا جو ایک انسان کو پانا چاہیے, ورنہ تو بے معنی ہو جائیں گے پورے احکام قرآن پاک کے. بھئی دل میں عظمت رکھ لینا کافی, ماننا نہ ماننا, کرنا نہیں کرنا اس سے کوئی بحث نہیں. بس اگر قلب میں عظمت رہے کافی ہے. اگر یہ تصور آ گیا تو سارے کے سارے احکام بیکار ہو کر رہ جائیں گے, کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گی ان کی. اسی لیے ماننا ہے ایمانیات میں حضرت نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے کہ آپ کے طریق زندگی کو اپنے لیے کامیابی کا راستہ سمجھیں, ان کے نمونے پر اپنی زندگیوں کو گزاریں. خواتین کے واسطے بھی یہی حکم ہے, ان کو بھی جاننا چاہیے کہ ان کے واسطے کیا نمونہ پیش کیا حضرت نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چونکہ خواتین کی تعداد بھی بڑی ہے اسی لیے اب چلتے چلتے تھوڑی سی بات اس سلسلے میں بھی سن لیجئے کہ حضرت نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا. ازواج مطہرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ایک مرتبہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ جو کچھ ہم کو دیا جا رہا ہے یہ مقدار کے اعتبار سے کچھ کم ہے, یعنی تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے تو تھوڑی سہولت ہو جائے. مطالبہ کوئی ایسی چیز کا نہیں کیا کہ ہمیں دنیا چاہیے, دنیا کی رونقیں چاہیے, زیورات چاہیے, دولت کی کثرت چاہیے, مال کی فراوانی چاہیے, عمدہ قسم کی غذائیں چاہیے, شاندار قسم کا لباس چاہیے, یہ مطالبہ نہیں کیا. مطالبہ یہ کیا کہ جو خرچہ ہم کو دیا جا رہا ہے وہ کافی نہیں ہو رہا, اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے تو کچھ سہولت ہو جائے گی. یہ مشورہ کیا آپس میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا. اب انہوں نے جا کر یہی بات کہی. اللہ میاں نے قرآن پاک میں آیات اتاری اور یوں فرمایا, یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, یہ جتنے شوہر ہیں نا وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر تھوڑی سی بھی اصلاح کی ضرورت پیش آ گئی گھر میں تو مرد کو فوراً فکر مند ہونا چاہیے. اب تو یہاں جلدی نہیں فکر, اور گھر کی عورت اس کی اصلاح میں لگی ہوئی ہے پوری. اس کے منشے کے ذرہ بھی خلاف چلا تو اس کی اصلاح کر دی. اور مانتے چلے جا رہے ہیں بس اس کی بات کو. کئی کو مان رہے ہیں اس کا بھی ایک سبب ہے. تاریخ پوری پڑھ کے دیکھو, بزرگان دین میں سے کوئی بھی لڑکی والوں سے پیسے مانگے کیا؟ پڑھنا دیکھنا زندگیوں کو, بزرگوں کے حالات کو جاننا, صحابہ کرام کے حالات کو جاننا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جاننا, معلوم کرنا چاہیے کہ صاحب شادیوں سے پہلے لڑکی والوں سے میں تمہاری بچی سے شادی کر لیتا ہوں, میرے کو اتنے ہزار دو بول کے کم تو بھی منگا کیا. اللہ میاں سے جب سے منگنا چھوڑ دیے نا, اللہ میاں پستی میں ڈالے تو اس درجے پستی میں ڈال دیے کہ اس کی ماتحت اور محکوم کے سامنے ہاتھ پسار کے کھڑا ہو گیا. اس درجے ذلت و خاری میں مبتلا ہو گیا انسان. اس لیے یہاں جتوں کی نہیں ہوئی نا, کوئی بھی ایک پیسہ نہیں منگنا تو ہم سمجھیں گے کہ جڑچلے کا اجتماع کامیاب ہو گیا. جتنوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ لوگ لڑکی والوں سے پیسے منگنا نہیں, اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ اسلام میں لڑکی والوں سے پیسے مانگنا جائز نہیں, نادرست ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, سینکڑوں جانیں ضائع ہو رہی ہیں, سینکڑوں بچیاں نکاحوں سے محروم ہیں. اور اس کے برخلاف اب جب سے اس قسم کا تھوڑا سا سکہ چلنا شروع ہو گیا تو عورتوں کی طرف سے بھی ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ بولیں ایک ہی طرف بولتے دوسری طرف نہیں بولتے تو بعد میں چل کے جو ہے وہ ایک طبقہ سننے والوں کا منصب کی طرف, ایک طبقہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا. مگر تم دونوں بھی خلاف ہو گئے تو میرے کوئی فکر کی بات نہیں. دیکھو منگنا منگانا جائز نہیں ہے, مردوں کو اس سلسلے میں بچنا چاہیے. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے, عورتوں کی خدمت میں بھی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اپنے شوہروں پر اور گھر کے مردوں پر کسی بھی قسم کی زیادتی مت کرنا. ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات آج سامنے ایسے آ رہے, مرد شریف بنا ہوا ہے اور عورت ہے کہ اس کے اوپر ظلم پر ظلم, ستم پر ستم کرتی چلی جا رہی. خاص طور سے مہیلا کوٹ کیا شروع ہوا جی, یہ مہیلاؤں میں ایک عجیب و غریب قسم کا جوش سا پیدا ہو گیا. جب دیکھو مقدمہ جا کے ڈال دینا, زبردستی غلط قسم کی جھوٹی قسم کی چیزیں. قرآن پاک میں آیا استنیب قول الزور, جھوٹی بات سے بچو. اچھا آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے, مگر زبردستی لے جا کے کھینچوا کر اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا. ابھی بالکل تازہ واقعہ, عورتوں کی جانب سے بھی یہ ہو رہا, مردوں کی جانب سے بھی یہ ہو رہا. بھئی یہ منگنا منگانا اور دینا دلانے کا سسٹم ختم ہو جانا, سادے سیدھے طریقے اختیار کرو. اور وہ اس وقت میں ہوگا جبکہ ہم اپنے سامنے حضرات اسلاف اور بزرگان دین کی زندگیوں کو رکھیں, ان کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس قسم کے نکاح کیے. تو ازواج متحرات نے کوئی دنیاوی قسم کا بڑا مطالبہ نہیں کیا تھا. عورتوں کو مطالبات دنیا کے کرنے بھی نہیں چاہیے, اس کی وجہ سے عورت کا مقام مرد کی نگاہ میں کم ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. اسی لیے نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ خواہ مخواہ کے مطالبات مردوں سے نہ کریں جی, اگر اپنا مقام اور وقار چاہتے ہوں. ازواج متحرات نے یہ کہا کہ جو خرچہ ہم کو دیا جا رہا وہ کافی نہیں ہو رہا, تھوڑا سا اضافہ کر دو. اللہ میاں نے قرآن پاک میں آیت اتاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو آ جاؤ, تم کو تھوڑا سا دے دیں گے دنیا, لیکن اس کے بعد میں تم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تم کو الگ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہارا دل کا رخ اور اندرون کا رجحان جب ہو گیا ہلکا سا دنیا کی طرف, تو ایسی صورت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کیا مسئلہ. یعنی وہ ایسی تھی نہیں اندرون کے اعتبار سے, ان کی تربیت ایسی کرنی تھی کہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے واسطے ایک عمدہ قسم کا معیار قائم کرنا تھا, اس آیت سے یوں فرمایا کہ اگر تم دنیا اور دنیا کے زیب و زینت چاہتی ہیں تو آ جاؤ, کچھ دے دیں گے, لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ فرما دیجئے کہ ایسی صورت میں تم کو کچھ دے دلا کہ ہم چھوڑ دیں گے اور عمدگی کے ساتھ الگ کر دیں گے, لیکن اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اللہ کے رسول کو چاہتی ہو, تو پھر اللہ میں نے تمہارے واسطے جو مقرر کر رکھا ہے نا, بہت بڑی چیز ہے وہ. ازواج مطہرات نے یہ آیت کریمہ سنی تو یوں فرمایا, ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں, دنیا کو لے کے ہم کیا کریں گے. حالانکہ ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی آپ کو معلوم ہے, ایک ایک کپڑے میں مدینے کے پوری عورتیں سجتی تھی. مشکات شریف پڑھیے تو پتا چلے گا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی, حضرت بی بی عائشہ کے پاس میں ایک چھوٹی سی خادمہ تھی, ایک لڑکی تھی, اس کو انہوں نے ایک کپڑا سلایا تھا, اس کو وہ پہننے کے واسطے بول رہی تھی تو وہ پہننے سے انکار کر رہی تھی, کیوں کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اس کو نہیں پہنوں گی, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سامنے والی خاتون سے کہا, ذرا یہ لڑکی کو تو دیکھو, اس کے خیالات کیسے عجیب غریب قسم کے خراب سے ہو گئے, جیسا اس کا کرتا ہے نا, یہ اس سے کمتر قسم کا ایک کپڑا ایک کرتا میرے پاس تھا, جو مدینے کی عورتیں اگر ان کے گھر میں کوئی تقریب ہوتی تھی تو زیب و زینت کے طور پر سنوارنے کے واسطے, دلہن بنانے کے واسطے, یا کسی تقریب میں شرکت کے واسطے وہ کرتا مانگ کر لے جایا کرتے تھے, اس کو پہنا دیا کرتے تھے. یہ کرتا اس سے اچھا ہے اور یہ بچی اس کے پہننے میں اپنی بے عزتی لگ رہی. یعنی ایسی ان لوگوں کی سادی زندگی تھی ازواج مطہرات کی. شروع سے ہی بچیوں کو اس واسطے پہنانے میں بڑے اور اکابر یوں کہتے ہیں کہ دیکھو سادہ چیزیں پہننے پہنانے کا اہتمام کراؤ, ذرا اس زمانے میں اہتمام اس کا کم ہو رہا, ماحول کا اثر اس درجے بڑھ رہا ہے کہ اچھے اچھے گھرانے بھی اب متاثر ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. بڑی عجیب غریب قسم کی خصوصیت ہے ماحول کی, ہر ایک گرم ماحول ہر ایک کو گرم کر دیتا, سرد ماحول ہر ایک کو سرد کر دیتا, کوئی استثنا نہیں رہتا اس میں. اسی طریقے سے بے دینی کا جو ماحول ہے سب میں بے دینی کے اثرات کو لاتا ہے, دنیاوی محبتوں کا جو ماحول ہے سب میں دنیاوی محبت کے اثرات کو لاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو اس سلسلے میں اس درجے فکر مند رہتی تھی کہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک عورت ان سے ملنے کے واسطے آئی تو ان کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی. وہ بچی جب چل رہی تھی تو اس کے پاؤں میں چین تھے جس کی وجہ سے, یا گھونگرو تھے, چلنے کی صورت میں گھونگرو کے بجنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یوں فرمایا, اس لڑکی کو اندر داخل ہونے مت دو اس وقت تک جب تک کہ اس کا بجنے والا زیور کاٹ نہ دو. اور یوں فرمایا کہ ہر بجنے والی چیز کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے, اس درجے اہتمام کرتے تھے. تو اتنی سادہ ان لوگوں کی زندگی تھی, ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے, اس کے باوجود تھوڑا سا سہولت اور فراخی کے بارے میں گزارش پیش کی گئی تو اللہ میں نے ایسی سخت آیات اتار دی. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کی رغبتوں کا رکھنا, ان چیزوں کو چاہنا, یہ اللہ والیوں کا اور اللہ والوں کا طریقہ اور شعار نہیں رہا. تو ایمانیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھنا, جیسا جی میں آیا ویسا کر کے ان پر ایمان میرا جیسا کا ویسا سمجھنا, یہ غلط فہمی. تیسری چیز ہے کتابوں کا ماننا, چوتھی چیز ہے تقدیر کا ماننا, پانچویں چیز ہے قیامت کا ماننا, چھٹی چیز ہے فرشتوں کا ماننا, اور ساتویں چیز ہے موت کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا. یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں داخل ہے. ایمان ان چیزوں کے صحیح طور پر زندگی میں لا لینے کی صورت میں پھر متحقق ہوتا ہے یا قلب میں ثابت ہوتا ہے. دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ایمان اور دوسرے